بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سیاسی تجزیہ نشر کیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام صبح امید نشر کیا جائے گا۔ سمجھ صبح امید کے بعد روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں ہم حسب معمول آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے۔ سمجھ اس سے پہلے کہ آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں روس کی قومی خود مختاری کی حمایت پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران نے اپنے تعلقات کسی خاص موضوع سے نہیں جوڑے ہیں اور نہ ہی جوڑے گا۔ ہم خارجہ تعلقات میں اپنے قومی مفادات کے مطابق عمل کریں گے۔ ایران کے اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے درمیان تعاون کی یادداشت پر اسلام آباد میں دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے اپنے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا۔ جو افسران GHQ جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات کے حفاظت میں ناکام رہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر سمیت 3 افسروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حکومت ہندوستان نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف تفریق کے بارے میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کے بیان پر تنقید کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خانہ جنگی نہ کرنے پر نجی ملیشیا ویگنر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گروپ کو اندھیرے میں رکھ کر اپنے ہی مسلح بھائیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور صہیونی فوجیوں نے رومان گاؤں میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں ان پر گیس شیل اور گرینیڈ پھینکے ہیں اور فائرنگ بھی کی، جس سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے دفتر نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے روسی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں روس کی قومی خود مختاری کی حمایت پر تاکید کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے دفتر کے سیاسی عہدیدار نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز دو الگ الگ ٹیلی فونک ملاقاتوں میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور آرمینیا کے وزیراعظم نکول پشینیان سے دو طرفہ تعلقات اور قفقاز میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران کے دفتر کے اہلکار محمد جمشیدی نے اپنے ٹویٹر میں مزید لکھا ہے کہ امن مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے رئیسی نے خطے کے جغرافیائی سیاست میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور غیر علاقائی فوجی موجودگی کو قفقاز کی سلامتی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دفتر کے عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ روس کے صدر نے بھی فوجی بغاوت کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے روس میں ناکام بغاوت کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کی حمایت کی ہے۔ ماسکو سے روسی خبر ساز ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس موقع پر ایرانی صدر نے روس میں ناکام بغاوت کے بعد روسی قیادت کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ یاد رہے روس میں نجی فوجی ملیشیا ویگنر گروپ نے ہفتے کو بغاوت کی کوشش کی تھی، تاہم بیلاروس کی مصالحتی کوششوں سے ویگنر کے سربراہ نے پیش قدمی کا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اپنے تعلقات کسی خاص موضوع سے نہیں جوڑتا اور نہ ہی جوڑے گا، ہم خارجہ تعلقات میں اپنے قومی مفادات کے مطابق عمل کریں گے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ امریکہ کو اپنے جرائم کے بارے میں جواب دہ ہونا اور اسے ایران کے بارے میں اپنے طرز عمل اور رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ جب تک ایران کے بارے میں امریکہ کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا، تب تک قدرتی بات ہے کہ ایرانی قوم اور حکومت کی نظر بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تعلقات کسی خاص موضوع سے نہیں جوڑے ہیں اور نہ ہی جوڑے گا، ہم خارجہ تعلقات میں اپنے قومی مفادات کے مطابق عمل کریں گے۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ امریکی رویے میں تبدیلی کسی بھی قسم کی سوچ میں تبدیلی کا مقدمہ اور پیش خیم ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات بھی امریکہ کے بارے میں ان کی دقیق نظر کو بیان کرتے ہیں اور ایرانی حکومت اور قوم کی ان کی اس نظر پر توجہ ہے۔ ناصر کنانی نے ایران کے بارے میں امریکی رویے میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں کے دوران ہم نے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی پالیسی کے نتائج دیکھے ہیں اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران میں فعال اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے درمیان تعاون کی یاداشت پر اسلام آباد میں ماہرین، سفارتکاروں، طلبہ اور یونیورسٹی کے پروفیسرز کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ تہران میں ایران کے نجی شعبے کا ایک تحقیقی اور مطالعاتی ادارہ ہے جو صرف ایران پاکستان تعلقات کے شعبے میں فعال ہے۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا تعلق پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان سے اور اس کے محققین علمی اور تحقیقی مطالعات کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے دیگر ممالک کے تحقیقاتی اداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مشترکہ مفادات فراہم کرنے کے مقصد سے رکاوٹوں اور چیلنجوں کو حل کرنے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق اقبال انسٹیٹیوٹ کے سربراہ محمد حسین باقری اور اسلام آباد کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ رضا محمد نے تحقیقی، سیاسی، دفاعی اور علمی شعبوں میں تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کے درمیان محققین اور پروفیسرز کے تبادلے پر بھی اتفاق رائے کیا گیا۔ محمد حسین باقری نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ صرف پاکستان اور ایران کے تعلقات کے شعبے میں مہارت رکھتا ہے، مزید کہا کہ اگرچہ پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک ہیں لیکن بعض چیلنجوں اور مسلط کردہ مسائل کی وجہ سے تعلقات مطلوبہ سطح پر نہیں ہیں۔ اقبال انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے اقتصادی، ثقافتی اور سیاحتی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی سمت میں سنہری مواقع کے پھلنے پھولنے کے لیے میدان کے حقائق کو جاننا ضروری قرار دیا اور کہا کہ موجودہ دور میں تعلقات کو فروغ دینے کے تمام تر مواقع موجود ہیں۔ تہران اور اسلام آباد کے درمیان تمام شعبوں میں پہلے سے زیادہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک اپنے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے کہا اقبال انسٹیٹیوٹ اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے درمیان یادداشت پر دستخط کے مقاصد اقتصادی، ثقافتی اور علمی تعلقات کی ترقی میں بہتر کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے اپنے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا ہے. جو افسران GHQ جنا ہاؤس اور فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکام رہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر سمیت 3 افسروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل احمد شریف نے 9 مئی سے متعلق پریس بریفنگ میں کہا کہ جو کام دشمن 76 سال میں نہ کر سکا وہ 9 مئی کو مٹھی بھر شرپسندوں نے کیا. ڈی جی ISPR نے کہا کہ توقع نہیں تھی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے لوگوں کو فوج پر حملوں پر اکسائے گی. ایک سال سے سیاسی مقاصد اور اقتدار کی ہوس میں جھوٹا پروپیگنڈا چلایا گیا. 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. میجر جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ آج کارروائی نہ کی تو کل کوئی اور سیاسی گروہ مضموم مقاصد کے لیے فوج کو نشانہ بنائے گا. فوج کے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. 15 مئی کو پیغام دیا کہ تمام اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کریں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن یکسوئی سے جاری ہے. ڈی جی ISPR نے یہ بھی کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4-star جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4-star افسر کا داماد بھی گرفت میں ہے. ایک ریٹائرڈ 3-star جنرل کی بیگم احتسابی عمل سے گزر رہی ہیں. ایک ریٹائرڈ 2-star جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں. 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تادیبی کاروائی مکمل ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا. ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے خلاف بیانیے پر امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا. اسلام آباد سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو امریکہ ہندوستان مشترکہ بیانیہ سے متعلق آگاہ کیا گیا. مشترکہ بیان میں پاکستان کے بارے میں غیر ضروری اور یک طرفہ حوالوں پر تحفظات سے آگاہ کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے. ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے کہا ہے کہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروہوں پر پابندی کو یقینی طور پر جاری رکھنے کے لیے اقدامات کرتا رہے. ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان گروپوں میں لشکر طیبہ، جیش محمد سمیت ان کے دیگر ذیلی گروہ شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس سلسلے میں پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے جو کہ 2023 کے انسداد دہشت گردی کے ڈائلاگ کا حصہ ہے. حکومت پاکستان نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف تفریق کے بارے میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کے بیان پر تنقید کی ہے. ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے حالیہ دور امریکہ کے موقع پر سابق امریکی صدر اوباما نے ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا, جس کا اب ہندوستان کے وزیر خزانہ نے جواب دیا ہے. ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نے اوباما کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ امریکہ کے صدر تھے اس وقت مسلم ملکوں پر امریکہ نے 26,000 ہوائی حملے کیے. ہندوستانی وزیر خزانہ نے کہا کہ ایسے شخص کی کسی بات پر کیسے توجہ دی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جب ہندوستانی وزیراعظم امریکہ کے دورے پر تھے تو وہاں کے ایک سابق صدر ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بیان دے رہا تھا. واضح ہے سابق امریکی صدر اوباما نے پچھلے دنوں CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران ہندوستان میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں حکومت ہندوستان کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. اوباما نے کہا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو ہندوستانی وزیراعظم سے ملاقات میں یہ مسئلہ ضرور اٹھاتا. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے خانہ جنگی نہ کرنے پر نجی ملیشیا ویگنر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ویگنر گروپ کو اندھیرے میں رکھ کر اپنے ہی مسلح بھائیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. قوم سے خطاب کرتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ اس لیے انہوں نے شروع میں ہی براہ راست احکامات دے دیے تھے کہ خونریزی سے اجتناب برتا جائے. ان کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ میں شامل اہلکار وزارت دفاع یا کسی اور ادارے میں شامل ہو جائیں یا ملازمت چھوڑ دیں جو بیلاروس جانا چاہتا ہے اسے ملک چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ ویگنر گروپ کے زیادہ تر کمانڈر اور فائٹر روسی محب وطن ہیں۔ ویگنر گروپ نے میدان جنگ میں جرات دکھائی اور ڈونباس کو آزاد کرایا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ بغاوت کرنے والوں نے ملک کو دھوکہ دیا، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہانے کی سازش وہی عمل تھا جو یوکرین میں روس کے دشمن اور ان کے مغربی سرپرست چاہتے تھے کہ بالآخر روس کو شکست اور معاشرہ تقسیم ہو جائے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ حزب اللہ لبنان نے لبنان کی فضائی حدود میں اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان کے علاقے زبقین میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے بھی بیان جاری کیا کہ کچھ دیر قبل ہمارا فوجی ڈرون معمول کی پرواز کے دوران لبنان کے علاقے میں گر گیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اب کوئی سیاسی رائے حل کا تصور نہیں ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیراعظم نے عرب لیگ کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایسی صورت میں بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن مسودوں کے پیش نظر ایک بین الاقوامی اقدام کی شدید ضرورت پائی جا رہی ہے تاکہ فلسطین پر قبضے کے خاتمے اور بیت المقدس کی مرکزیت پر ایک علیحدہ ملک کی تشکیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیونی فوجیوں نے رومان گاؤں میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں ان پر گیس شیل اور ایسٹرن گرینیڈ پھینکے اور فائرنگ کیا جس سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اتوار کی شام جنین کے مغرب میں واقع گاؤں رومان میں ہونے والی اس جھڑپ میں سیونی فوجیوں نے دسیوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ عراق کی سیاسی جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے رہنماؤں نے عراقی وزیراعظم السودانی کی شرکت سے منعقدہ ایک اجلاس میں ملک کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس الفتح الائنس کے سربراہ ہادی عامری کی رہائش گاہ پر ہوا جس میں عراق کے تازہ ترین حالات، اقتصادی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں عراقی وزیراعظم محمد شیعہ سودانی نے بھی شرکت کی اور بجٹ منصوبے پر عمل درآمد اور ملک میں بجلی کی صورتحال اور ماضی کی کارکردگی کے سلسلے میں حکومت کی آمادگی کا اعلان کیا۔ شام کی وزارت دفاع نے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان دہشت گردوں میں 8 سرغنے بھی شامل ہیں۔ شامی فوج نے روسی فضائیہ کی مدد سے ادلب کے مضافات میں مسلح دہشت گرد گروہوں کے اصلی ٹھکانوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا جس میں دسیوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن میں کچھ دہشت گرد گروہوں من جملہ جبہت النصرہ کے سرغنے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر یلنسکی نے امریکی ساتھ جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد مغرب کی جانب سے روس پر دباؤ بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عازمین حج کی تعداد کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ کے ایک اہلکار نے اعلان کیا کہ اس سال ہم سب سے زیادہ تعداد میں عازمین خانہ خدا کے اجتماع کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2021 اور 2022 میں کرونا پابندیوں نے حجاج کی تعداد کو محدود کر دیا تھا، لیکن اس سال تمام پابندیوں کی منسوخی کے بعد توقع ہے کہ 25 لاکھ سے زائد لوگ حج کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے، افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ہمارا سیاسی تبصرہ۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم معطل کرنے اور ان کے اسکولوں کو بند کرنے کی وجہ نصابی کتب میں ضروری اصلاحات ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ سابقہ تعلیمی پروگرام مغرب سے آیا تھا اور مغرب والوں نے ہم پر مسلط کیا تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد کے الفاظ کو طالبان کی طرف سے چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم کو روکنے کا سرکاری جواز سمجھا جا رہا ہے، اور افغان معاشرے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی حلقوں کی طرف سے بھی اسے قبول ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بہرحال سابقہ حکومت کی نصابی کتابیں بھی سرکاری تعلیمی نظام میں پڑھائی جاتی تھیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ ان کتابوں میں ایسے حساس اور غیر مذہبی مسائل پڑھائے گئے ہوں جو افغانستان کے روایتی معاشرے سے تضاد رکھتے ہوں۔ بہرحال طالبان کا دعویٰ ہے کہ اگر پرانا نصاب پڑھایا گیا تو افغانستان کے علماء اور مسلمان لڑکیوں کی نصابی تعلیمی کتب کے مندرجات پر شدید اعتراض کریں گے۔ سیاسی امور کے ماہر مولوی مفلح اس بارے میں کہتے ہیں، یقیناً لڑکیوں کے لیے نصابی کتب کے حوالے سے طالبان کی حساسیت قابل ذکر اور فکر انگیز ہے، جو افغان معاشرے میں لڑکیوں کی ایک صحت مند نسل کی تعلیم پر ان کی توجہ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا طالبان مطلوبہ تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب تیار نہیں کر سکتے؟ انہوں نے 2 برسوں میں کیا کیا ہے؟ کیا چھٹیوں میں تعلیمی نصاب کی تیاری ممکن نہ تھی؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اسکول کی چھٹیوں کے دوران لڑکیوں کے لیے نصابی کتب کو دوبارہ لکھنا اور ان پر نظر ثانی کرنا ضروری امر تھا۔ طالبان کے ترجمان کا یہ بیان کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم ممنوع ہے یا ہم انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ یہ معطلی، عارضی اور ثانوی مسئلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کے مواد میں اصلاحات کی جائیں گی۔ طالبان کے حالیہ بیانات طالبان کے خلاف بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے بعد، جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ جب تک طالبان خواتین کے حقوق کا احترام نہیں کرتے، افغانستان پر ان کی خود مختاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا یہ موقف طالبان کے لیے ایک دھچکا ہے۔ طالبان افغانستان میں اپنی خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے پرزور کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان پہلے لڑکیوں کی تعلیم کی معطلی کو اپنے فقہی مسائل کا نتیجہ سمجھتے تھے، لیکن دین اسلام نہ صرف لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ مختلف علمی شعبوں میں خواتین کی ترقی اور پیش رفت پر بھی زور دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک کسی بھی اسلامی اسکالر نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو منظور نہیں کیا ہے۔ افغانستان میں سیاسی امور کے ماہر اسد اللہ زیری کہتے ہیں، موجودہ دور میں جو ترقی اور پیش رفت کا دور ہے، افغانستان کا روایتی معاشرہ بھی لڑکیوں کی تعلیم کی ممانعت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس ملک کے معاشرے کو نہ صرف میڈیکل بلکہ مختلف شعبوں میں خواتین کی خدمات کی ضرورت ہے، بلکہ خواندہ اور پڑھی لکھی خواتین بچوں کی پرورش اور افغانستان کی آئندہ نسل کو ایک پڑھی لکھی اور ترقی پذیر نسل کے طور پر پروان چڑھانے میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ ماضی میں افغانستان کے صرف 30% علاقوں میں تعلیم تک رسائی ممکن تھی، لیکن اب صوبوں، شہروں اور دیہاتوں میں اسکول تیار ہو چکے ہیں اور تعلیم میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اچھی خبر ہے جو طالبان کی جانب سے افغانستان میں تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن کسی بھی جواز کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی نہ صرف افغانستان کے عوام کو نامنظور ہے، بلکہ عالمی برادری بھی اسے قبول نہیں کرتی، خصوصاً اب جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کی معطلی کا دور بہت طویل ہو گیا ہے۔ بہرحال اگر طالبان لڑکیوں کے لیے نصابی کتب میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اب تک کر لینا چاہیے تھا، تاکہ لڑکیاں مزید تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ افغان لڑکیاں اپنے دوسرے ملکوں کی بچیوں کی طرح تعلیم حاصل کرنا پسند کرتی ہیں، وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ بہت سے طالبان عہدیداروں کی بیٹیاں قطر اور پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبي
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام انسانوں پر چیرہ دستی کرنے والے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور ظلم و ستم کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کا احترام جتنا ہے شاید ہی کسی مذہب میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہو۔ دراصل اسلام میں کلمہ توحید زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہی انسانی حقوق کی رعایت کی ہدایتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ احترام انسانیت کے لیے اخلاقیات کا کافی بڑا درس دیا جاتا ہے اور معاشرتی اور سماجی سطح پر حقوق انسانی کی تحدید بھی حقوق انسانی کی محافظت کی غرض سے ہے۔ انسانیت کو فرعونیت سے محفوظ رکھنے کے لیے شرعیت پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور حکمرانوں کو اس کا پابند بنایا گیا۔ ہر انسان کے تحفظ اور اس کے حقوق کی رعایت و حفاظت کے لیے واضح قانون بنائے گئے تاکہ انسانیت کا احترام برقرار رہے۔ منصفانہ نظام عدل کی تو اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کسی بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس کے جرم کی بنا پر قانون کے حصار میں بڑی آسانی سے لایا جا سکتا ہے۔ اس نوعیت کے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار موجود ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا حبشی اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے احترام، اس کے حقوق کی حفاظت اور انسانیت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے لے۔ دنیا کے سارے انصاف پسند اور تاریخ اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے دانشور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام دین رحمت و فطرت ہے۔ اس کے فطری تقاضے ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام اپنے آغاز سے ہی سراپا رحمت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار اخلاق کے سامنے ظلم و عدوان کی تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ تاریخ کے وسیع اور گنجلک صفحات میں بہت سے ایسے اخلاقی نمونے اور اس کے بہترین بے شمار مظاہر موجود ہیں جس میں انسانیت نوازی، رحم دلانہ کیفیت اور نرمی و آشتی کے واضح نقوش ثبت ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ قیدیوں کا ایک ایسا گروہ جس میں مسلمانوں پر تشدد کرنے والے، بھپتیاں کسنے والے قاتل بھی تھے اور ظالم بھی، فتح مکہ کے دن متعلق فیصلے کے منتظر تھے، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط انسانیت کے ناطے ان کے وہ تمام جرائم جو ناقابل عفو تھے معاف کر دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو۔ ظالموں کے لیے امن و امان کا دروازہ کھولنے اور رحمت کی بارش کرنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ انسانوں کو بخشنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا دین اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا جس سے انسانیت پر سنگین صورتحال کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک ہوتا ہو۔ انسانی تعلقات کی استواری اور استحکام کا مکمل لحاظ اسلام نے کیا ہے۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، بیماروں کی عیادت اور اس کی مزاج پرسی کا سبق دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا اور اللہ کی عیادت کی۔ اسلام نے یہ درس مذہب سے بلند ہو کر دیا اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تحدید نہیں کی، اور یہ تلقین محض زبانی نہیں بلکہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عمل کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے بے شمار نمونے سیرت رسول میں ملتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبانی و عملی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے حقوق کا خاص خیال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اکثر مواقع پر آپ نے غیر مسلموں کو مالی و جانی تعاون فراہم کیا ہے، اور یہ تعاون صرف انسانیت کے ناطے ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم ظہیر سولنگی خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ میں پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی تینوں نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، لیکن میں تینوں نشریات کے پروگرام پابندی سے نہیں سن پاتا۔ صبح کی نشریات سننے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ شام اور رات کی نشریات وقت ملنے پر ہی سنتا ہوں۔ صبح کی نشریات میں خبریں تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے، جبکہ پروگرام صبح امید سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حسین اختر صاحب بہترین انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، اور اس پروگرام کے آخر میں داستان کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پروگرام کلام نور، افکار و نظریات، دریچے اسلام کی معرفت، اچھے پروگرام ہیں جن کو سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے اسکول میں بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ پروگرام بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف اور ریڈیو سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم ظہیر سولنگی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب تذکرہ دولت شاہی میں جناب حسن کاشی کے متعلق مرقوم ہے کہ موصوف ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ مدح آل محمد علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے دیگر موضوعات پر کبھی تبازمائی ہی نہیں کی تھی۔ ایران سے حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے، مکہ و مدینہ کی زیارات مکمل کر کے نجف اشرف آئے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مرقد مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا: اے اہل دین کے رہبر و رہنما، آپ کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور آپ وہ ذات پاک ہیں کہ روح الامین آپ کی قوت بازو کی مدح کرتا ہے۔ قصیدہ مکمل ہوا، رات کو سوئے، خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا: کاشی دور سے آئے ہو، اور ہم پر تمہارے دو حق بنتے ہیں۔ پہلا تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم نے ہمارے حضور شعر پڑھے۔ تم پسرا چلے جاؤ، اور وہاں ایک مشہور تاجر رہتا ہے جس کا نام مسعود بن افلا ہے۔ تم اس سے ملو اور اسے ہمارا سلام پہنچاؤ، اور اس سے کہو کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم نے مال تجارت عمان لے جانے کی تیاری کی تھی تو تم نے منت مانی تھی کہ اگر تمہاری کشتی خیر و عافیت سے منزل مقصود پر لنگر انداز ہو گئی تو تم 1,000 دینار ہماری راہ میں خرچ کرو گے۔ کاشی اس تاجر سے 1,000 دینار لے کر اپنی ضروریات پوری کرنا۔ کاشی کہتے ہیں کہ میں بصرہ گیا اور اس تاجر سے ملا، اور اسے امیر المومنین علی علیہ السلام کا پیغام سنایا، تو وہ خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اور کہنے لگا: خدا کی قسم، کوئی بھی فرد میری اس منت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے 1,000 دینار دیے اور بہترین پوشاک میرے نظر کی، اور بصرہ کے غربا و مساکین کے لیے دعوت کا انتظام کیا۔ ائمہ خدا علیہ السلام کے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ جب بھی وہ منت مانے تو اسے ادا کریں, کیونکہ معصومین علیہ السلام نے منت النظر کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 تیر 8 ذی الحجہ اور 27 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری کو نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. کوفے روانگی سے 4 ماہ قبل وہ اپنے خاندان کے کئی افراد کے ہمراہ مدینے سے مکے تشریف لائے تھے. آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران حجاج کو یزید بن معاویہ کی حکومت کے ظلم و جور سے آگاہ کیا. اس دوران کوفے کے لوگوں کی طرف سے کوفے آنے کی مسلسل دعوت اور مکہ میں یزید بن معاویہ کی حکومت کے ذریعے دی جانے والی اذیتوں اور سازشوں کے باعث حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. چونکہ یہ حج کے ایام تھے, لہذا امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کو اپنے سفر اور مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. ستائیس جون سن 1839 عیسوی کو سکھ سلطنت کے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا. شمال مغربی بر صغیر پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی تھی. رنجیت سنگھ نے اپنی پہلی جنگ 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ لڑی. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی نو عمری میں افغانوں کو نکالنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور 21 سال کی عمر میں ان کو پنجاب کا مہاراجہ قرار دیا گیا. رنجیت سنگھ سکھ مذہب کے ماننے والے تھے, لیکن وہ ایک سیکولر حکمران تھے. ان کی پالیسیاں تمام برادریوں, ہندوؤں, مسلمانوں اور سکھوں کے احترام پر مبنی تھیں. رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اصلاحات, جدید کاری, انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور عام خوشحالی آئی. ان کی فوج اور حکومت میں سکھ, ہندو, مسلمان اور یورپی شامل تھے. سن 1830 کے اشرے میں رنجیت سنگھ کو صحت سے متعلق متعدد پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ شراب نوشی اور جگر کی خرابی بتائی گئی. بہرحال 27 جون سن 1839 کو نیند میں ان کی موت واقع ہو گئی. ستائیس جون سن 1910 عیسوی کو اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور پاکستان کے موجودہ شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور لاہور میں بی اے اور ایم اے کی تعلیم مکمل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد کنہیا لال کپور مختلف کالجوں میں لیکچرار اور پرنسپل بھی رہے. وہ بہت کامیاب طنز و مزاح نگار تھے اور ان کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے. بسیار معیار نویسی کے باوجود ان کی تحریروں کا معیار نہیں گرا. ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور انگریزی ادب کے طنزیہ اور مزاحیہ ادب سے بھی انہیں اچھی واقفیت تھی. کنہیا لال کپور کو ہزاروں اشعار یاد تھے. ملک تقسیم ہونے کے بعد کنہیا لال کپور نے ہندوستانی پنجاب کے علاقے فیروز پور اور موگا میں ملازمت کی اور وہیں مقیم رہے. 5 مئی سن 1980 کو پونے میں ان کا انتقال ہو گیا. چھ تیر سن 1360 ہجری شمسی کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پر جو اس وقت سپریم دفاعی کونسل میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے تھے، منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں نے ناکام قاتلانہ حملہ کیا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی تہران کی ایک مسجد میں خطاب کر رہے تھے کہ بم کا ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پر ہونے والے اس ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اپنے پیغام میں فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن اب تک آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں، آپ کا جرم اسلام اور اسلامی ملک کی خدمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ محاذ جنگ کے ایک جانثار سپاہی، ایک دل سوز معلم، نماز جمعہ والجماعت کے شعلہ بیان خطیب اور انقلابی میدان میں ایک ہمدرد رہنما ہیں. آپ نے اپنی سیاسی فہم و فراست، عوام کی حمایت اور ظالموں کی کھل کر مخالفت کی ہے. ستائیس جون سن 1993 عیسوی کو امریکہ نے عراق کے دارالحکومت بغداد اور اس کے نواحی علاقوں پر میزائلی حملہ کیا. یہ حملہ اسی سال اپریل میں سابق امریکی صدر جارج بش کے دورے کویت کے دوران ان پر ہونے والے حملے میں عراقی حکام کے ملوث ہونے کا الزام لگا کر کیا گیا. سن 80 کے اشرے کے آغاز سے لے کر سن 1990 تک امریکہ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین کا ایک اہم اتحادی شمار ہو تھا. تاہم کویت پر عراقی جارحیت کے بعد امریکہ نے بظاہر صدام کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا. صدام کی حماقت کی وجہ سے امریکہ کو خلیج فارس کے ملکوں میں خوب پیر پھیلانے کا موقع ملا. ستائیس جون سن 1995 عیسوی کو قطر کے ولی عہد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی. قطر کے امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے تو ان کے بیٹے اور قطر کے ولی عہد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی کے تحت اپنے والد کو معزول کر کے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. نیز قطر کے شاہی خاندان نے بھی اقتدار کی اس منتقلی کی توثیق کر دی. شیخ خلیفہ نے جو سن 1972 سے قطر کے امیر تھے اقتدار واپسی کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے. قطر خلیج فارس کے جنوب میں اور سعودی عرب کی ہمسائیگی میں واقع ہے، نیز تیل اور گیس کے ذخائر کا حامل ملک ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی و وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.